اپنے کاشا میں ابدس سے باہر تشریف لائے. حضور نے فرمایا, اے لوگوں, اگر تم لذتوں کو توڑنے والی کو یاد رکھتے یا یاد کرتے تو تم اس طرح سے کھل کھلا کے نہ ہنستے. فرمایا, لوگوں, لذتوں کو توڑنے والی موت ہے, اس کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو. پھر فرمایا, قبر ہر روز بندے کو یاد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں غربت کا گھر ہوں, میں تنہائی کا گھر ہوں, میں مٹی کا گھر ہوں, مجھ میں کیڑے مکوڑے ہیں, مجھ میں سانپ اور بچھو ہیں. پھر فرمایا میرے آقا نے کہ جب کوئی نیک مومن و مسلمان قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہتی ہے, گویا کہ قبر اس کا استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جب وہ مجھ پہ چلتا تھا بہت پیارا لگتا تھا, اب تو میرے سپرد کیا گیا ہے تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں. حضور نے فرمایا, پھر قبر کیا کرتی ہے؟ فرمایا, جہاں تک اس بندہ مومن کی نظر جاتی ہے قبر وہاں تک وسیع ہو جاتی ہے. بندہ مومن کے لیے جہاں تک نظر جاتی ہے قبر وہاں تک وسیع ہو جاتی ہے. اور پھر اس بندہ مومن کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. فرمایا, پھر قبر اس بندہ مومن کو دباتی ہے, اسے بھیجتی ہے. پھر فرمایا, جب فاجر بدکار اور کافر کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا نہیں کہتی, یعنی قبر اس کا استقبال نہیں کرتی, بلکہ قبر کہتی ہے جب تو میرے اوپر چلتا تھا مجھے سب سے برا لگتا تھا, اب تو میرے اوپر کر دیا گیا ہے, میرے اندر پہنچ گیا ہے, تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں. فرمایا, پھر قبر اسے دبانا شروع کر دیتی ہے, یہاں تک کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں پیوس ہو جاتی ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو بلند کیا اور ایک مبارک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے مبارک ہاتھ کی انگلیوں میں اس طرح سے داخل کر کے فرمایا کہ جب قبر اسے دباتی ہے تو ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں پیوس ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس فاجر کافر کے لیے 70 یا 99 سانپ مقرر کیے جاتے ہیں، وہ اسے قیامت تک ڈستے رہے۔ پھر فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے۔ بعض نے کہا کہ قبر مومن کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور قبر کافر کے لیے دوزخ کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک بات جو بڑی سمجھنے کی ہے، بہت اہم ہے، کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر مومن کو بھی دباتی ہے اور قبر کافر کو بھی دباتی ہے۔ اب قبر کافر کو دبائے تو حضور کریم علیہ السلام نے ایک مبارک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے مبارک ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے فرمایا کہ پھر کیفیت یہ ہوتی ہے۔ اب قبر کافر کو دبائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس نے اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا۔ قبر اسے دباتی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ تو مومن ہے، یہ تو مسلمان ہے، اس نے تو یہ تو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے کے آیا، یہ تو رسول اللہ علیہ السلام کی ختم نبوت پر اور رسالت پر ایمان لے کے آیا، یہ تو قرآن مجید و فرقان حمید کے 30 پاروں پر اس کا ایمان ہے، یہ تو فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، مرنے کے بعد بھی اٹھنے پر ایمان رکھتا ہے، تو قبر اسے کیوں دباتی ہے؟ قبر مومن کو دبا، قبر کافر کو دبائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، قبر مومن کو دباتی ہے تو کیوں دباتی ہے؟ اللہ اکبر۔ صوفیہ کرام نے بڑا شاندار نقطہ لکھ دیا، اور اپنی زبان کو سبحان اللہ سے در رکھنا۔ صوفیہ فرماتے کافر کو تو دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں اس طرف کی پسلیوں میں پیوس ہو جاتی ہے، فرمایا قبر جب مومن کو دباتی ہے تو ایسے دباتی ہے، ایسے بھیجتی ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کے بھیجتی ہے، ایسی محبت کرتی ہے مومن کے ساتھ قبر، ایسا پیار کرتی ہے مومن کے ساتھ قبر۔ اب جتنے بیٹھے ہو مجھے بتاؤ یہی چاہتے ہو؟ بولو بابا سے بلند کہ قبر ہمارے ساتھ پیار کرے، قبر مرحبا کہہ کے ہمارا استقبال کرے۔ اللہ اکبر۔ قبر ہمیں ایسے بھیجے کہ جیسے ماں سینے سے لگا کے بھیجتی ہے، تو یاد رکھو کہ اس کے لیے ہمیں شریعت پر مکمل عمل کرنا ہوگا۔ ہر ناجائز کام ہمیں بچنے کی کوشش کرنا، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہوگی۔ رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت اور ختم نبوت پر کامل ایمان رکھنا ہوگا۔ رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کا دیا جو دل میں روشن ہے اس کو وقت آخر تک روشن رکھنا ہوگا۔ رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت کے دیے ہمارے دلوں میں جس طرح بزرگوں نے روشن کیے ہیں ایسے ہی روشن رکھنے ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ مسلمانوں یقیناً جب ہم قبر میں پہنچیں گے تو قبر مرحبا کہہ کے ہمارا استقبال کرے گی، اور قبر ایسے دبائے گی کہ جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر کے بھیجتی ہے۔ حضور کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ سب سے زیادہ عقل مند شخص کون ہے؟ اب یہ سوال حضور سے ہو رہا ہے، حضور فرمائیے کہ سب سے زیادہ عقل مند شخص کون ہے؟ اب جب حضور فرما دیں گے کہ یہ عقل مند ہے تو ہم سب کو ماننا پڑے گا. آپ لوگوں سے یہ سوال کریں کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو بعض کہیں گے کہ سب سے زیادہ عقل مند تو سائنسدان ہے. ایٹم بم بنا دیا, ابدالی بنا دیا, حطف بنا دیا, شاہین بنا دیا. اب سب سے زیادہ عقل مند اگر ہے تو وہ سائنسدان ہے. کوئی کہے گا سب سے زیادہ عقل مند ہے تو ڈاکٹر سے, سب سے زیادہ عقل مند ہے کوئی کہے گا انجینئر سے, سب سے زیادہ عقل مند ہے تو کوئی کہے گا جج سے, سب سے زیادہ عقل مند ہے تو بیرسٹر سے, سب سے زیادہ عقل مند ہے تو سیاستدان ہے, سب سے زیادہ عقل مند ہے تو بزنس مین ہے. کیونکہ ہمیں دنیا کی فکر ہے, ہمیں آخرت کی تو فکر ہے ہی. اللہ اکبر, اگر آخرت کی فکر ہو تو پھر کوئی پوچھے کہ سب سے بہتر کون ہے, کہو کہ غوث اعظم ہے, داد علی ہجویری ہے, غریب نواز ہے, بابا فرید ہے, بابا بلے شاہ ہے, لال شہباز ہے, امام احمد رضا ہے, عبداللہ شاہ غازی ہے. تو ہم تو دنیا میں کھو گئے, دنیا میں مست ہو گئے, تو ہر چیز سوچتے ہیں تو بس وہ عقل کے محفوظ کا دائرہ ہے, کنویں کے مینڈک بنے ہوئے بس اسی میں سوچتے ہیں. اب سوال حضور سے ہوا اور ہم سب عقل مند بن سکتے ہیں, وہ کیسے؟ سنیے آپ, حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عقل مند شخص کون ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے زیادہ عقل مند شخص وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے. سب سے زیادہ عقل مند شخص وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے, موت کی تیاری کرے. ایسے عقل مند لوگ دنیا کی شرافت بھی حاصل کر لیتے ہیں, آخرت کی عزت و کرامات کو بھی حاصل کر لیتے ہیں. موت کو جو کثرت سے یاد کرے گا سرکار کے نزدیک وہ عقل مند ہے, موت کو جو تیاری کرے گا سرکار کے نزدیک وہ عقل مند ہے, اور جو موت کی تیاری میں لگا رہتا ہے وہ دنیا کی شرافت کو بھی حاصل کر دیتا ہے, آخرت کی عزت و کرامات کو بھی حاصل کر دیتا ہے. غوث پاک ساری زندگی موت کی تیاری میں لگے رہے, غریب نواز ساری زندگی موت کی تیاری میں لگے رہے, داتا صاحب ساری زندگی موت کی تیاری میں لگے رہے, اکابر اولیاء کرام سب سے زیادہ موت کی تیاری میں لگے رہے. اس لیے سب سے زیادہ عقل مند اگر ہیں تو وہی لوگ ہیں جو موت کو یاد کرتے ہیں, موت کی تیاری کرتے ہیں. اللہ اکبر فرماتے ہیں نا حضور غوث پاک, قبرستان میں جا کر کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے, کیا کر کے دیکھو. جو اپنے لباس پر مکھی بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے, جو روزانہ فیشن کرواتے تھے, جو روزانہ اپنے چہرے کو تر و تازہ رکھنے کے لیے پتا نہیں کون کون سی کریم استعمال کرتے تھے, جو نہانے کے لیے باڈی واش کو استعمال کیا کرتے تھے, بڑے شاندار ٹب ٹب گھر میں لگائے ہوئے تھے, سوئمنگ پول بنائے ہوئے تھے. جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے. یعنی وہ چلے گئے اور ہم رہ جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو فرمائے عقل مند شخص وہ ہے کہ جو موت کو زیادہ یاد کرے, اس کی تیاری کرے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے گویا ایک مرتبہ جماعت صحابہ سے فرمایا, اے میرے غلاموں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے. اب وہ سارے صحابہ کرام تو حیا کرنے والے ہیں, حضور ان سے فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں,
وہ سارے حیا دار لوگ تھے، حیا کرنے والے تھے، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم تو حیا کرتے ہیں. حضور نے فرمایا ایسے نہیں، اللہ سے کامل حیا کرتا ہے. اب سنیے الفاظ کتنے قیمتی ہے، فرمایا اللہ سے کامل حیا کرتا ہے کہ جو شخص اپنے سر اور جن پر سر مشتمل ہے ان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے پیٹ اور جن پر پیٹ مشتمل ہے ان کی حفاظت کرتا ہے، موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، آخرت کا ارادہ رکھتا ہو، اسی وجہ سے دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑتا ہو. جس شخص نے ایسا کیا میرے صحابہ وہی اللہ سے کامل حیا کرنے والا ہے. اب شارحین نے گفتگو کی، شارحین فرماتے ہیں کہ حضور کا یہ فرمانا کہ اللہ تبارک و تعالی سے حیا کرتا، اس کا معنی کیا ہے؟ فرماتے اس کا معنی یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، اے میرے غلاموں اللہ سے ڈرو، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اپنے سر کی حفاظت کرو. کیا مطلب؟ اللہ کے علاوہ اس سر کو کسی کی بھی بارگاہ میں نہ جھکا، کسی کے آگے نہ جھکا، کوئی کتنا ہی بڑا ترم خان کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ کے علاوہ کہیں نہ جھکا. وہ نمرود نے کہا تھا نا ابراہیم، جتنے لوگ آتے ہیں سب مجھ کو سجدہ کرتے ہیں، تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب نمرود کی حکومت ایک چھوٹے سے خطے پہ نہیں تھی، نمرود کی حکومت تو پوری دنیا میں تھی. تو نمرود نے کہا تم نے ابراہیم سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا میں سجدہ اپنے پاک پروردگار کو کرتا، میں اپنے رب کو سجدہ کرتا. تو اللہ کے علاوہ کسی کی بارگاہ میں اپنے سر کو نہ جھکائے، کسی کے سامنے باوجہ تعظیم سجدہ نہ کرے، ریاکاری دکھاوے کے لیے نماز نہ پڑھے، سجدہ نہ کرے، غیر اللہ کے سامنے ان کو معظم اور معبود سمجھ کر سر نہ جھکائے، اور سر کو کبھی تکبر کے ساتھ بلند نہ کرے، سر جن اعضاء پر مشتمل ہے ان کی حفاظت کرے، آنکھوں کی حفاظت کرے، کانوں کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے، یہ آنکھیں غیر کو نہ دیکھے، غیر محرم کو، یہ کان گانے باجوں کو نہ سنے، یہ زبان غلاظت میں لپک نہ جائے، اس زبان سے بہت گفتگو نہ نکالو، اس زبان سے اچھی بات کرنے کی کوشش کرو. اسی طرح پیٹ، پیٹ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جو اعضاء اس سے متصل ہیں ان سے اللہ کی رضا مندی پائی جانی چاہیے. اور وہ اعضاء کیا ہیں؟ فرماتے دل ہے، دونوں پاؤں ہیں، دونوں ہاتھ ہیں، اور شرمگاہ ہے. فرماتے ان کو تو اس جگہ پر استعمال کر، جہاں استعمال کرنے کا حق ہے وہاں پر ان کو استعمال کرے. اللہ اکبر. شارعین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کامل ڈرنے والا شخص وہ ہوتا ہے جو موت سے ڈرتا ہو، قبر میں اپنے جسم کو گلنے سڑنے سے ڈرتا ہو، بوسیدہ ہونے سے ڈرتا ہو. اللہ نووی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض اکابرین نے نقل فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اس حدیث کو اکثر طور پر یاد کرتا رہے، اس طرح گویا وہ موت کو بھی یاد رکھے گا اور موت کی تیاری بھی کرے. دیکھیں اگر انسان اپنی اصلاح چاہتا ہو، اگر اس کا دل واقعتاً اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو صرف ایک ہی آیت میں نصیحت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور وہ سوچے باپ دادا چلے گئے، نانا نانی، دادا دادی سب چلے گئے، تو مجھے بھی اس دنیا میں نہیں رہنا ہے اور مجھے بھی دنیا سے جانا ہے. تو جب وہ ان باتوں پر غور کرے گا تو اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام ایک مقام سے گزرے، تو حضور نے دیکھا کہ لوگ قبر کو کھود رہے تھے، کوئی بھی مرتا ہے ہم اس کی قبر کی تیاری کے لیے رشتہ دار خود جاتے ہیں، قبر خود ہم پسند کرتے ہیں، ہمارے سامنے قبر پڑتی ہے نا، تیار ہوتی ہے، اور پھر اطلاع دی جاتی ہے کہ قبر تیار ہو گئی ہے۔ حضور کریم علیہ السلام نے چند لوگوں کو قبر کھودتے ہوئے دیکھا، حضور ادھر بیٹھ گئے اور حضور نے رونا شروع کر دیا۔ راوی فرماتے حضور اتنا روئے کہ اس جگہ کی مٹی حضور کے مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضور نے فرمایا اے لوگو، سب اس مقام کی تیاری کرو، سب اس مقام کی تیاری کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے معاملات واقعتاً بڑے شدید ہیں۔ اللہ اکبر، یاد رکھو لوگوں، یہ بار بار چیز آ رہی ہے، موت کی تیاری کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جو موت کو یاد کرتا ہے نا کثرت کے ساتھ، یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں صرف موت یاد ہے نماز ایک وقت ہی نہ پڑھتا، موت یاد ہے روزہ نہ رکھتا، موت یاد ہے داڑھی کو بھول گیا، موت یاد ہے نیکی کے کاموں کو بھول گیا، اور کہے صاحب میں تو موت کو یاد کرتا ہوں، ایک دن تو مجھے مرنا ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے تین انعامات عطا فرما دیتا ہے۔ اب سنیے ذرا غور، فرمائے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اسے توبہ کی جلد توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے توبہ کی جلد توفیق نصیب ہو جاتی ہے، وہ دیکھتا ہے اپنی نگاہوں سے میرے پڑوسی کا انتقال ہو گیا، بیوی بیوہ ہو گئی، بچیاں چھوٹی چھوٹی یتیم ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، اس کا گھر کون چلائے گا، اس کے معاملات کیسے آگے بڑھیں گے، اس نے تو بچوں کو بڑی محبت سے پالا، بڑی مٹھائیاں بانٹی، بڑے شاندار طریقے سے عقیقہ کیا، اب یہ دنیا سے چلا گیا، اب اس کے بچے بچیوں کا ہوگا کیا۔ پھر سوچتا ہے کہ اگر میرے ساتھ کل ایسا ہو گیا تو میرے بیوی بچوں کا کیا، ان کے ساتھ کیا معاملات، ان کی اسکول کی فیس کون بھرے گا، میرے گھر کا خرچہ کون چلائے گا، یا تو بابا سگا ساتھ نہیں دیتا تو غیر کب تک ساتھ دے دے۔ غور و فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی جلد توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ میں کئی لوگ آپ کو بتا سکتا ہوں جن کی جوانیاں غلط کاموں میں گزری، لیکن موت کو یاد رکھا، اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی، داڑھی انہوں نے رکھی، امامہ سر پہ انہوں نے مانا، حج انہوں نے کیا، عمرے انہوں نے کیے، جب دنیا سے گئے تو کلمہ پڑھتے ہوئے تھے، اور بخشنے والی ذات میرے رب کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو پکڑنے پہ آئے یعنی گرفت فرمائے تو پھر بڑے سے بڑا بھی نہیں چھوٹ سکتا۔ اللہ اکبر، تو اللہ اسے توبہ کی جلد توفیق دے دیتا ہے۔ اچھا، ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھیں، 25 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال، 45 سال، ایسے ہی ہے، کتنے عرصے جی جاتے ہیں پاکستان میں؟ 60 سال، 65 سال، 70 سال، میکسیمم ایوریج آپ گن لیں تو 75 سال۔ اب بقیہ سال کتنے رہے گئے؟ 25 سال رہ گئے، نہیں پتا، ایک دن کا نہیں پتا، 50 سال رہ گئے، 35 سال رہ گئے، نہیں پتا۔ خدا کے لیے ان لمحات کو غنیمت جانا، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں تمہاری نیکیاں کاؤنٹ ہو رہی ہیں، سانسیں رک گئیں قبر میں پہنچ گئے، اب یہ جو اعمال کیے پھر اس کی جزا کا سلسلہ وہاں سے آگے بڑھ رہا ہے، تو ان لمحات کو غنیمت جانا۔ کیا مشکل ہے یہ چند بال اپنی تھوڑی پہ آپ برداشت نہیں کر سکتے، اور اس لیے نہیں رکھو کہ لوگ خوبصورت کہیں, اس لیے رکھو کہ میرے آقا کی سنت. جب یہ نیت کرو گے اللہ تمہارے چہرے کو ویسے خوبصورت بنا دے. اللہ اکبر, تو یہ تھوڑی زندگی بچ گئی ہے, 25 سال 30 سال زندگی بچ گئی ہے, 50 سال کسی کی بچ گئی ہوگی. اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو لوگو, یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے, تھوڑی دنوں میں یہ نگاہوں سے ختم ہو جائے اور باقی جو معاملات ہیں پھر ہمیں اپنی آنکھوں سے ہم خود دیکھنے لگ جائیں. فرمایا دوسری خوبی عطا ہوتی ہے, دوسرا انعام جو موت کو یاد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے اس کو قناعت پسند بنا دیتا ہے, یعنی اس کے دل میں قناعت پیدا ہو جاتی ہے. قناعت کہتے ہیں وہ تھوڑے پہ گزارا کرنے لگ جاتا ہے, تھوڑے پہ. آپ دیکھیں نا جتنے لوگ بیٹھے اپنے والد سے آپ پوچھے والد محترم آپ کی گاڑی تبدیل کر دیں, وہ کہیں گے نہیں بس یہی بہتر ہے. لباس لا لے رمضان شریف آ رہا ہے 8-10 جوڑے, نہیں بس یہ 4 جوڑے بہتر ہے. قناعت پسند ہو جاتا ہے, اب وہ اپنے اینڈ کی طرف جا رہا ہے. تو جب موت کو یاد کرتا ہے تو دوسرا انعام یہ ملتا ہے, قناعت پسند ہو جاتا ہے. چھوڑو بابا یہ 8-10 کروڑ کے بنگلے کے چکر چھوڑو, یہ لینڈ کروزر مرسڈیز کے چکر چھوڑو, سادی سادی سی زندگی گزارا, دنیا سے جانا ہے, یہ برگر پیزے چرگے یہ سجی وغیرہ سب کو چھوڑو, سادہ سادہ سے کھاؤ, چٹنی روٹی کھاؤ, بس جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کرو, پڑوسیوں کو کھلاؤ, اسپتال بناؤ, سڑکیں بناؤ, غریبوں کو کھلاؤ, جتنا کر سکتے ہو کرو. پھر پیسہ ہے خود استعمال نہیں کر رہا, امت مصطفیٰ پر استعمال کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں قناعت پیدا کروا دیتا, وہ تھوڑے پہ گزارا کرنے لگ جاتا. اور تیسرا انعام میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا انعام, فرمایا علماء نے کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لذت پیدا کروا دیتا ہے, اسے لذت حاصل ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم موت کو کثرت سے یاد نہیں کرتے, جلدی جلدی جتنا ممکن ہو نماز ختم ہو جائے. ابھی ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے تو ہم ابھی سے پوچھتے ہیں کہ جلدی تراوی کہاں پہ ختم ہوتی ہے, یہ الگ طرح سے تراوی کہاں پر ہوتی ہے, ذرا بتاؤ تو صحیح. آدھے گھنٹے میں فارغ ہو جاؤں, 20 منٹ میں فارغ ہو جاؤں, جلدی سے میری جان چھوٹ جائے. اور آپ دیکھتے ہوں گے روزانہ ادھر ظہر کی فرض ختم ہوئی, ادھر ابھی امام نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے, 50 آدمی تو ویسے تیار ہوں گے نکلنے کے لیے, اور ان کی دکان پہ آپ پہنچ جائیں, کام نہیں, کاروبار نہیں, بڑے ڈالے پڑے ہوئے ہیں, آپ دعا کریں تو پھر ادھر سے اٹھ کے کیوں گئے, کام تو ہو. اب ادھر اس سے کام یاد آتا ہے, ادھر پہنچو تو کہتا ہے کام نہیں ہے. فرمایا گیا کہ دعا عبادت کا مغز ہے, دعا عبادت کا مغز ہے. آپ نے نماز تو پڑھ لی تو دعا بھی تو آپ کریں, دعا عبادت کا مغز ہے. تو آدھی مسجد تو ویسے ہی خالی ہو جاتی ہے. جب موت کو کثرت سے یاد کرو گے نا تو اپنی ہر نماز زندگی کی آخری نماز سمجھ کے ادا کرو, وضو کرو گے زندگی کا آخری وضو سمجھ کے, اچھے کپڑے پہن کے آؤ, کیا پتا کہ پھر نصیب ہو یا نہ ہو. رکوع قیام سجود تسبیحات قرات بڑے اطمینان کے ساتھ کرو, عبادت میں لذت پیدا فرما دیتا ہے. اور میں آپ کو سچ بتاؤں دوستو, عبادت کی لذت, آپ دعا کرو اللہ ہم سب کو عطا کرے, عبادت کی لذت اگر ہمیں عطا ہو گئی, آپ کہو گے ساری دنیا ایک طرف ہے, دنیا کے مزے ایک طرف ہے, خدا کی قسم نماز کا مزہ الگ ہے, سجدے کا مزہ الگ ہے, عبادت میں لذت پیدا ہو جائے, سکون سے ٹھہر ٹھہر کے عبادت کرنے کی عادی بن جاؤ, عبادت میں اللہ تعالیٰ لذت پیدا فرما دیتا ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آگ لگ گئی, لوگ بجھانے کے لیے آئے, بجھاتے رہے, ایک کمرے میں داخل ہوئے, دیکھا امام زین العابدین کھڑے ہوئے اطمینان سے نماز ادا فرما رہے, اور گھر کے باہر شور بلند ہو گیا, حضرت کے مکان میں آگ لگ گئی, حضرت کے مکان میں آگ لگ گئی. امام زین العابدین نماز ادا فرما رہے ہیں. نماز سے فارغ ہوئے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضرت آپ کا مکان جلتا رہا آپ کو پتا نہیں چلا؟ فرمایا دوزخ کی آگ سامنے تھی نا, دنیا کی آنکھ کا پتا نہیں چلا. دوزخ کی آنکھ سامنے اذان سنتے تو چہرے مبارک کا رنگ پیلا پڑ جاتا, مجھے رب کی بارگاہ میں جا کر کے کھڑے ہو جاتا. اللہ اکبر, یہ تو صاحب خطاب ہونے والے لوگ تھے. تو جب عبادت میں لذت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے پھر مسجد سے جانے کا دل نہیں چاہتا. پھر انسان سوچتا ہے اتنی جلدی مسجد کیوں بند ہو جاتی ہے, اتنی جلدی یہ سارے معاملات کیوں ہو جاتے ہیں. اللہ عبادت میں لذت پیدا فرمائے ہماری. فرمایا علماء نے جو موت کو بلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر تین مصیبتیں نازل فرما دیتے ہیں. سوچے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیتے ہیں, سنے ارشادات. فرماتے پہلی مصیبت جو موت کو بھلا دیتا ہے وہ توبہ میں ٹال مٹول سے کام لینے لگ جاتا ہے. ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے, 60 سال عمر ہوگی توبہ کر لوں گا, داڑھی رکھ لوں گا, نیک کام کرنے لگ جاؤں گا, باقی 10 سال بچے ہیں, 15 سال اچھے گزاروں گا, مکے میں گزاروں گا, مدینے شریف میں گزاروں گا, توبہ کر لوں گا. وہ 50 سال بھی ہو گئے, سوچتا ہے پھر سوچے گا سوشل میڈیا پر کوئی ایسا انجیکشن آ گیا جو لگ جائے تو 50 سال اور بڑھ جائے, آ گیا کوئی ایسا پھر اس میں لگنے لگ جائے. اللہ اکبر, توبہ سے ٹال مٹول سے کام لے لے. فرمایا دوسری مصیبت یہ ہوگی کہ اس کی زندگی میں بے صبری پیدا ہو جائے, صبر نہیں ہوگا. اور ہم سب کا حال یہ ہے, مجھ سمیت ہم سب کا حال یہ ہے, صبر نہیں ہے. کوئی چیز ملے تو فوراً ملے, فوراً آ جائے. نہ ہمیں صبر ہے نہ ہماری اولاد کو صبر ہے. اولاد کہتے ہیں یہ چیز چاہیے, اسے چاہیے. آپ ڈاکہ مار کے لائے, چوری کر کے لائے, بیوی نے جو چیز مانگی چاہیے, بچوں نے جو چیز مانگی چاہیے. اگر آپ اس وقت وہ چیز بیوی کے لیے لے کے نہیں گئے تو بیوی کا منہ اگر 1 کلو کا ہے تو پھر 5 کلو کا ہو جائے, 5 کلو کا ہو جائے. فلاں تو لے کے آیا, فلاں نے تو قیمتی کی گاڑی دلائی, فلاں نے تو قیمتی چوڑیاں دلائی, تم کیسے مر, تم تو نہ مر. اللہ اکبر, بے صبری کی کیفیت انسان میں پیدا ہو جائے. اور ہم سب کے سب بے صبر ہیں. اگر آپ ہماری بے صبری کی کیفیت دیکھنا چاہتے ہیں نا, موٹر سائیکل خرید لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا ہم کتنے بے صبر ہیں. واحد شہر میں کراچی دیتے ہیں دنیا میں, سگنل بند ہونے کے بعد بھی 10 گاڑیاں آرام سے نکل جائیں گی, آرام سے چلی جائیں گی 10 گاڑیاں. اور آپ نے جلدی جنت میں جانا ہے تو پھر موٹر سائیکل آپ خرید ہی لیں. میں سمجھتا اتنی جلدی صبر ہی نہیں, دوسرے کے حقوق کو ہم مار رہے ہیں. یہ تو اس کا حق بنتا ہے, جب ریڈ لائٹ جلتی ہے تو ہم رکے وہ جائے, مگر ہم نے بھی جانا اور ادھر سے اس نے 1 گالی بکنی ہے تو ہم نے بدلے میں 10 گالیاں اس کو بکنی ہیں. اور اب جیسے جیسے گرمی بڑھ رہی ہے, آپ جب آئیں گے نا اپنے گھر سے, 10 جھگڑے تو آپ کو ویسے ہی دیکھنے کو ملیں گے, جھگڑے ہی جھگڑے. اب جیسے ماہ رمضان شریف آئے گا وہ جھگڑے اپنے ٹاپ پر پہنچ جائیں, جھگڑے ہی جھگڑے ہر معاملات کے. فرمایا جب موت کو بلا دو گے تو بے صبری تمہارے اندر پیدا ہو جائے. تیسری مصیبت فرماتے ہیں علماء کرام کہ عبادت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے. جو انسان موت کو بلا دیتا ہے عبادت میں اس کی سستی پیدا ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے, جو لوگ موت کو یاد رکھتے ہیں نا, وہ رات کے 3 بجے بھی سوئیں تو صبح پہلی صف میں ملتے ہیں فجر. اور جو موت کو بلا دیتے ہیں وہ سوتے ہی اس وقت ہے کہ جب فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے. عبادت میں سستی. میچ کے لیے آپ بٹھائیں, 2020 کے لیے ہم بیٹھنے کے لیے تیار. ہم ہمارے بچے سے بھی آپ پوچھ لیں گے, بیچ میں ایڈورٹائز کس کمپنی کا آیا تھا وہ بتا دیں, ادھر اذان ہو رہی ہے, ظہر گئی, عصر گئی, مغرب گئی, عشاء گئی, ساری نمازیں چل رہی ہیں, عبادت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ حال اب رمضان شریف میں اور دیکھنے کو ملے, کیونکہ ہم افطاری میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ پھر نیند آنے لگ جاتی ہے, اور ادھر عشاء کی اذان ہو اور کوئی کہے کہ عشاء کی اذان ہو گئی ہے, وہ کہتا بھی 15 منٹ باقی ہے. وہ 15 منٹ گزر گئے, وہ امام صاحب پہلی رکعت بڑی لمبی پڑھاتے ہیں, میں پہنچوں گا نا وضو کر کے شامل ہو جاؤں, پہلی رکعت بھی چلی گئی, دوسری بھی گئی, تیسری بھی گئی, چوتھی بھی چلی گئی, تو عبادت کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے. تو ہم کتنے سست ہیں ہمیں معلوم کرنا ہو تو گویا یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ہم نے موت کو بلا لیا. جو موت کو بلا لیتا ہے وہ سست ہو جاتا ہے. عبادت کے اندر پھر اس کو بالکل وہ عبادت کو عجیب و غریب سمجھنے لگ جاتا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں آپ, لوگوں کا ایک سوال یہ بھی ہے, کوئی چیز ایسی ہے شاہ صاحب کے پتہ چل جائے کہ اب موت آ جائے تاکہ ہم اس سے پہلے تیاری کر لیں. آئیے وہ چیز بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور نے اسرائیل سے فرمایا, تمہارا کوئی قاصد ہے جسے تم اپنے آنے سے پہلے روانہ کر دو تاکہ لوگ موت سے ڈر جائیں؟ حضرت اسرائیل نے کہا, جی یا رسول اللہ, میرے بہت سے قاصد ہیں, پہلا میرا قاصد ہے مرض, بیماری. بیماری اگر کسی کو لگ گئی بس وہ سمجھ جائے کہ اب میں موت کے قریب بڑھ رہا ہوں, آہستہ آہستہ. دوسرا میرا قاصد بڑھاپا ہے, بال سفید ہونا شروع ہو گئے, بس سمجھ جاؤ کہ اب موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. تم اس کو کاٹ دو گے, دل مطمئن کر دیا, یہ پھر آ جائے گا. تم کلر کروا لو, مہندی لگا لو, دل مطمئن کر دیا, ایک ہفتے بعد پھر سفید ہو. یہاں چھپا لو گے, سینے کے بال سفید, کہاں کہاں سے چھپاؤ گے سفید بال. دوسرا ہے بڑھاپا, اور تیسرا میرا جو قاصد ہے وہ ہے کانوں اور آنکھوں کا متغیر ہونا, یعنی کانوں اور آنکھوں کا ٹیڑھا ہونا. لوگ یہ سمجھتے لیکن علماء فرماتے ہیں جب سماعت کمزور ہو جائے. دیکھتے نا بعض لوگ کہتے ہیں, کیا کہا, ذرا دوبارہ تو بولو, آپ فون پہ بات کریں, سوری ذرا دوبارہ تو بتا, سماعت کمزور ہو گئی, دکھائی دینا کم ہو رہا, بس سمجھ جائے کہ اب یہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے. پھر حضرت اسرائیل نے کہا, یا رسول اللہ, جب لوگ ان چیزوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے نا, پھر میں کہتا ہوں, آواز دیتا ہوں میں, اب میں خود آ رہا ہوں, اب میرے بعد کوئی نہیں آئے گا, اور میں تیرا نام اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے مٹا دوں گا. میں آنے والا ہوں, جب میں آ گیا پھر کوئی نہیں آئے گا, میں تیرا نام ہمیشہ کے لیے مٹا دوں گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی موت سے ایک سال پہلے ایک فرشتہ اس کے ساتھ مقرر فرما دیتا ہے, جو اسے راہ راست پر لگاتا رہتا ہے, حتیٰ کہ اس کا خاتمہ اچھائی پر ہوتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ فنا شک اچھی موت مرا. فرماتی ہے, ایسے بندے کی روح نکلنے میں جلدی کرتی ہے, یہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے, اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. فرمایا, جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس بندے کے مرنے سے ایک سال پہلے ایک شیطان اس کے ساتھ مسلط کر دیتا ہے جو اسے گمراہ کرتا رہتا ہے, حتیٰ کہ اس کا خاتمہ برائی پر ہو جاتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص بری موت مرا, جب موت آتی ہے اس کی جان اٹکنے لگتی ہے, یہ اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا, اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا. فرمائے پھر معاملہ جو ہے, حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ ہوتا ہے, اللہ اکبر, اب ایک انسان مر گیا, ہمارے سامنے اس کی روح جسم سے نکلی. پتہ کیسے چلے گا کہ اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے یا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے؟ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرنے والے میں جب تین علامتیں دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. یہ تینوں علامت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. ہماری موت سے پہلے اللہ, موت سے پہلے کیا ابھی سے اللہ ہمارے ساتھ کسی فرشتے کو لگا جو ہمیں نیکی کے راستے پر چلاتا رہے. فرمایا آنکھوں میں آنسو آ جائے, روح جسم سے نکلی آنکھوں میں آنسو آ جائے, سمجھ جاؤ کہ اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. دوسری نشانی حضور سلمان فارسی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ندمے پھیل جائے, یہ کشادہ ہو جائے, سمجھ جاؤ کہ اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. تیسری نشانی فرماتے ہیں پیشانی پر پسینہ آ جائے, بس سمجھ جاؤ کہ اللہ کی رحمتوں کا اس پر نزول ہو رہا ہے. دعا کرتے ہیں مولا ابھی جسم میں روح ہے تو پیشانی پہ پسینہ آ رہا ہے, مولا وقت آخر بھی ہماری پیشانی پر پسینہ آ جائے. اچھا یہ تینوں چیزیں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ بعض مرتبہ ایک ساتھ ایک بندے پر تینوں علامتیں مل جاتی ہیں, اس کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے ہیں, ندنے بھی پھیل جاتے ہیں, پیشانی پر پسینہ بھی ہوتا ہے, اور کبھی ایک ایک علامت کسی کو ملتی ہے. کسی کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے تو پیشانی پر پسینہ نہیں, کسی کے پسینہ ہوگا تو ندنے پھیلے پہ نہیں. یہ ہوتا کس لیے؟ بات یہ ہے جو بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے نا زیادہ, تو دیکھیں جب ہم روتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب ہم روتے ہیں تو ہمارے ناک کے ندنے پھیل جاتے ہیں. اب غور کیجیے, یہ جگہ بڑی کشادہ ہو جاتی ہے, بڑی ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رونے کی عادت ڈالنا ہوگی اللہ کے خوف سے. تنہائی میں رو, اپنی نمازوں میں رو, گڑ گڑاؤ, اے پاک پروردگار تو ہمیں معاف کر, ہماری خطاؤں کو ہمارے گناہوں کو معاف کر. دنیا کے لیے تو روتے ہو, بیوی ناراض ہو کے چلی گئی روتے بیٹھے, بچہ ناراض ہو کے چلا گیا روتے بیٹھے, بیٹی کو داماد گھر میں نہیں بھیج رہا رو رہے, دس ہزار کا نقصان ہو گیا رو رہے, کمیٹی والا کمیٹی کے پیسے لے کے بھاگ گیا رو رہے ہو. کبھی خدا کے خوف سے بھی تو رو لو, کبھی عشق مصطفیٰ میں بھی تو رو, ہر وقت رو, ہر حال میں رو, اللہ کی بارگاہ میں اپنے آنسو بہاؤ. اور تم اس آنسو کو تو رومال سے پوچھ لو, بظاہر سمجھو کہ یہ ختم ہو گیا, خدا کی قسم یہ ایک قطرہ تمہارے میزان عدل کے اس پلے کو نیچے کر دے گا, اس پلے کو نیچے کر دے گا. خوف خدا سے نکلنے والا آنسو یہ روز قیامت تمہارے میزان کو وزنی بنا دے گا. اللہ اکبر. فرمایا سلمان فارسی فرماتے ہیں برے خاتمے کی بھی تین علامتیں ہیں, ایسی آواز نکالے جیسے جوان اونٹ کا گلا گھونٹا گیا, وہ جیسے آواز نکالتا ویسے آواز نکالے, رنگ پھیکا پڑ جائے, منہ سے چھاگ نکلنے لگ جائے. فرماتے بس سمجھ جاؤ کہ اس پر اللہ کے عذاب کا نزول ہو رہا ہے. یہ تین نشانی. علماء فرماتے ہیں کہ برے خاتمے کے اسباب کیا ہیں؟ فرماتے نماز میں سستی, جو نماز میں سستی کرے گا وہ یہ بات دل میں بٹھا لے کہ علماء فرماتے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا خاتمہ برے طریقے سے, شراب خوری, شراب پینے والا, اس کا خاتمہ بھی پھر برے طریقے سے ہو, مسلمانوں کو تکلیف دے دے, بلا وجہ کی تکلیف دے. اب جتنا جدید دور آگے بڑھ رہا ہے اتنی تکلیفیں نئے نئے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں. اچھا خاصا بندے نے کوس لگائی کہ حضور سے پیار کیا, ایک بات کرتا ہوں نیچے ہی کمنٹ آیا بڑا آیا عاشق رسول, یا آپ نے اس کے دل کو تکلیف پہنچائی, کیا ضرورت تھی ادھر انگلیاں چلانے, بیٹھے رہتے ہم سبحان اللہ کہہ دیتے, ماشاء اللہ کہہ دیتے, وہ اگلے کا دل بھی خوش ہو جاتا. صاحب میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں, حج کرنے, اور 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. کیا ضرورت ہے کمنٹ کرنے کی تم سے؟ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے گناہوں کو معاف کر دے، تم ٹھیکے دار پر ہے. اللہ اکبر، مسلمانوں کو تکلیف دے دے، طرح طرح سے ہم مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں. کوئی موقع ہم خالی نہیں چھوڑتے اپنے بھائی کو تکلیف دینے. زبان میں بعض مرتبہ ایسے کلمات منہ سے نکال دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے اپنے بھائی کو کس طرح سے چوٹ پہنچا دی، اس کے دل کو تکلیف دی. فرماتے مسلمانوں کو اگر تکلیف دے گا نا تو برے خاتمے کے لیے وہ تیار ہو جائے. آخری بات، جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے سن لو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں سن لیں آپ. علماء فرماتے ہیں والدین کی نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو بس تیار ہو جائے اپنے برے خاتمے کے لیے. خاتمہ اچھائی پر نہیں ہوگا، برائی پر. کئی لوگ ہیں، میں جمعے میں اور جب دیکھتا ہوں میرے سامنے بڑے حاجی ثناء اللہ بن کے آ کے بیٹھتے، ان کی ماؤں کو میں جو میرے پاس آتی ہیں تعویذات لینے کے لیے، شاہ صاحب بیٹا ہمارا گالیاں بکتا ہے، ہم کو مارتا ہے، دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. اور صاحب پہلی صف میں ہمارے، میں کہتا نماز کہاں پڑھتا ہے، ہماری مصیبت ہے شاہ صاحب آپ کے پیچھے تو نماز پڑھ پڑھ. اللہ اکبر، کیا سیکھا تم؟ شاہ صاحب تقریر میں ایسا کر دے، مائیں ہاتھ جوڑ کے روتی ہیں، شاہ صاحب نام نہیں لینا ہمارا ورنہ اور ہمیں مارے گا. اپنی تقریر میں سمجھا دے کہ ہمارے ساتھ ایسا نہ کر. اللہ اکبر، والدین کی نام پر. آج جیسے جیسے دور جدید ہو رہا ہے، ماں باپ کی عزتیں ویسے ویسے کم ہو رہی ہیں. آپ دنیا میں جائیں، امریکہ کینیڈا میں آپ جائیں، بچوں کو اسکول میں سکھایا جاتا ہے ماں مارے نا یہ 911 پہ فون کر دیتے، باپ مارے 911 پہ فون کر دیتے. یہ پیسہ جو تم کماؤ گے یہ تمہارا ہے، تمہارے ماں باپ کا نہیں ہے، اگر ماں باپ لے فون کر دیتے. اب بچوں کو پہلے دن سے یہی تربیت، 911 911 911. اوہ صاحب آپ نے فون کیا نہیں، ادھر پولیس دروازہ. بچے کو لے کے چلی جائے گی 6-8 مہینے، بچہ آپ سے دور رہے. تو جتنا جدید دور ہو رہا ہے ماں باپ کی نافرمانیاں اتنا ہی آگے بڑھ رہی ہیں. کتنی محنت سے ماں پیدا کرتی ہے ہم کو احساس نہیں، کتنی مشقت باپ برداشت کرتا ہے ہم کو احساس نہیں. اولاد تھوڑی سی جوان ہو جائے اور تم نے کیا کیا میرے لیے، کیا کیا تم نے میرے لیے، اس کو بتاؤ کہ تجھے سوکھے بستر پر ماں نے سلایا، خود گیلے بستر پہ سوتی رہی. اسے بتاؤ تیری خاطر 8-8 گھنٹے بازار میں کام کیا بغیر لائٹ کی دکان میں بیٹھے رہے، اور صرف یہ کہ تیری زندگی اچھی گزرے، تیرے لیے ایسی لگایا، تیرے لیے فریج لے کر کے آئے، تیرے لیے گاڑی دلوائی، تیرے لیے بائک دلوائی، ساری محنت تیرے لیے کی، تو کہتا ہے کیا کیا ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے. آؤ ایک بڑی اہم بات میں تمہیں بتاتا ہوں. کہتے ہیں ایک نوجوان، باپ نے کہا کہ نام ان کا علقمہ تھا، وقت آخر زبان بند ہو گئی، ان کی زبان پر اللہ کی وحدانیت کی شہادت یعنی لا الہ الا اللہ جاری نہیں ہو رہا تھا. ابھی میرے آقا ظاہری طور پہ زمین پہ موجود ہے اور ابھی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا. دوسرے صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کا نام لے کے عرض کی، یا رسول اللہ فلاں ایک صاحب ہے علقمہ، ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا. اللہ اکبر، میرے آقا تشریف لے آئے، اس سے بڑی سعادت کی بات کوئی ہوگی؟ میرے آقا تشریف لے آئے، تلقین کی، فرمایا پڑھو، فرمایا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سرکار فرما رہے ہیں پھر بھی کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہو رہا. تو سرکار کے ظاہری زمانے کی بات کرتا ہوں میں. اے نوجوانوں، جو تم اپنے ماں باپ کو ڈیگریڈ کرتے ہو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور جتنے لوگ دنیا میں نیٹ پہ مجھے سن رہے ہیں میں تم سے کہہ رہا ہوں، یہ تو سرکار ابھی زمین پر ظاہری طور پہ موجود ہے، سرکار اس سے خود فرما رہے پڑھو کلمہ، کلمہ جاری نہیں ہو رہا. زبان حرکت کرتی ہے، پڑھنا چاہتا ہے بند ہو جاتی ہے. حضور نے جب یہ حالت اظہار دیکھی تو پوچھا یہ بتاؤ میرے غلاموں یہ شخص نماز پڑھتا تھا؟ جی حضور نماز پڑھتا تھا. صحابہ کرام نے حضور نے فرمایا روزے رکھتا تھا؟ جی روزے رکھتا تھا. زکات دیتا تھا؟ جی زکات بھی دیتا تھا. فرمایا والدین کے ساتھ اس کا رویہ کیا تھا؟ کہ حضور یہ والدین کا نام فرمانا تھا. اللہ اکبر. حضور نے پوچھا اس کی والدہ زندہ ہے؟ جی حضور زندہ ہے. لے کے آپ وہ آگے بوڑھی عورت. حضور نے ملاحظہ فرمایا ان کی ایک آنکھ نہیں, ایک آنکھ ضائع ہو گئی. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے خاتون کیا تم اپنے بیٹے کی غلطیوں کو معاف کرتی ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کبھی معاف نہیں کی, کبھی معاف نہیں کی. ماں اور کہے میں بچے کو معاف نہیں کروں گی, کوئی تکلیف تو پہنچائی ہوگی نا کہ ماں کہہ رہی ہے کہ میں معاف نہیں کروں گی. نہیں یا رسول اللہ میں معاف نہیں کروں گی. چھوڑے اس کی بات, اب مجھے آپ نے کیوں بلایا, اس کو چھوڑ, میں معاف نہیں کروں گی. کیوں؟ حضور نے پوچھا کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ اس نے مجھے ایک بار غصے میں تھپڑ مار دیا جس کی وجہ سے میری آنکھ ضائع ہو گئی. اللہ اکبر. اب اس کا وقت آخر ہے, روح جسم سے نکلنے والی ہے, اور ادھر ماں کہہ رہی ہے میں معاف ہی نہیں کرتی, اور قصور بھی کیسا کہ ماں کو تھپڑ مار دی, آنکھ ضائع ہو گئی. اب حضور نے جب یہ معاملہ دیکھا صحابہ کرام سے فرمایا لکڑیاں لا, جاؤ میرے غلاموں باہر سے لکڑیاں لے کر کے آ. اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ان لکڑیوں کا کیا کریں گے؟ فرمایا ہاتھ لگاؤ جلا دوں گا لکڑیوں کو, پھر کیا کریں گے؟ فرمایا جو عمل جو فعل تیرے بیٹے نے تیرے ساتھ کیا میں چاہتا ہوں کہ اس کو آگ میں ڈال دوں. تیرے بیٹے کو آگ میں ڈال کر جو فعل اس نے تیرے ساتھ کیا. اللہ اکبر. اس نے جب آنکھ کا نام سنا, لکڑیوں کا نام سنا, اللہ اکبر کہنے لگی یا رسول اللہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں نے اس کو معاف کر دیا. کیا میں نے 9 مہینے پیٹ میں اس لیے رکھا تھا کہ یہ آگ میں جل جائے؟ کیا میں نے اس کو 2 سال دودھ اس لیے پلایا تھا یہ آگ میں جلایا جائے؟ یا رسول اللہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. علماء فرماتے سوچو ماں رحیمہ ہے رحم کرنے والی, اس کو اللہ کی رحمت سے تھوڑا سا حصہ ملا تو اس کی رحمت کے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بچے کو آگ میں برداشت نہیں کرتا, اور اللہ تو رحمان و رحیم ہے, وہ تو مالک و مختار ہے. فرماتے نیک اعمال کرو تاکہ اللہ ہمیں دوزخ کی آگ میں نہ ڈالے. اللہ سے معافی مانگو, گڑ گڑاؤ, توبہ و استغفار کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. گفتگو چلے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی, وقت کافی ہو گیا. صرف 2 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں آخری میں, 2 منٹ آپ کے لیے. ہم جتنے بیٹھے ہیں باواز بلبل ذرا مجھے بتا دیں, ہم جتنے صاحب اولاد لوگ بیٹھے ہیں جن کے بچے ہیں ذرا ہاتھ اپنے بلند کریں, جن کے بچے ہیں الحمدللہ سب کے بچے ہیں, کیا ہمارے مرنے کے بعد, سوچنا میری یہ بات, ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے انسان ثواب کرے گی؟ سوچنا کرے گی. 40 دن تک تو آئے گی, بڑی پابندی سے آئے گی, اس کو گورگن کا خیال بھی ہوگا, 100 روپیہ اس کو بھی دے گی, ہفتے میں 200 روپے دے گی, پھول ڈالتے رہنا, پانی ڈالتے رہنا, آئے گی پانی وانی ڈلوائے گی 40 دن تک. پھر کیا ہوگا؟ ہفتے میں 1 بار آئے گی, یا تو جمعے کے دن آ جائے گی یا اتوار کے دن. پھر کیا ہوگا؟ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے مہینے میں 1 بار آئے گی. پھر کیا ہوگا؟ سال میں 1 بار آئے گی. شب برات میں آئے گی یا چلو دو تین بعد آ جائے گی، عید کے دن آ جائے گی، بقرا عید کے دن آ جائے گی، ایسا ہی ہوگا. پھر آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے، آپ کی اولاد باہر شفٹ ہو گئی، پھر اس کا آنا ختم ہو گیا. اگر چاہتے ہو کہ عیسیٰ نے ثواب کا سلسلہ جاری رہے اور یہ ثواب کا سلسلہ ایسا جاری رہے کہ جب ہم قبر میں پہنچے تو ہم سے فرشتے قبر میں پیار بھرا سلوک کریں، قبر میں قبر ہم کو مرحبا کہے اور فرشتوں کے ساتھ ہمارے لیے حکم ہو نرمی کا، اور ہم قبر میں پہنچے تو ہماری قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہو، اور ادھر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری اولاد عیسیٰ نے ثواب کرے گی بھی یا نہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے لوگوں اب یہ مسجد تعمیر ہونے کے لیے جا رہی ہے، جیسا میں نے آپ سے کہا ویسا ہی ہوا. پچھلا حصہ ہم نے شہید کر دیا ہے، اگلا حصہ ہم عید کے فوراً بعد اس کو شہید کر دیں گے. تو خدا کے لیے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ دیں، بڑھ چڑھ کے حصہ. میں یہ نہیں کہتا آپ سے صرف اسی مسجد کی تعمیر میں حصہ لے تو قبر بہتر ہو، نہیں کہتا، کسی بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لے قبر بہتر ہو، مدرسے کی تعمیر میں حصہ لے قبر بہتر ہو، نیکیوں کے کام کرنے کی کوشش کر قبر بہتر ہوگی. یہ مسجد یہ ہمارے بزرگوں کی ایک نشانی ہے، بڑے بڑے بزرگوں کی یادیں اس مسجد سے وابستہ ہیں، جنہوں نے اخلاص و للہیت کے ساتھ اس مسلے پر کھڑے رہتے ہوئے قوم کی امامت کی، اور جو بھی اس ممبر پر آیا اللہ نے اس کا نام دنیا میں پیدا کیا، جو بھی اس ممبر پر آیا اس میں ہے کچھ ایسی برکت، اس میں ہے کچھ ایسی خصوصیت، اس میں ہے کچھ ایسے معاملات جو دیگر جگہ پہ دیکھنے کو نہیں ملتے. تو خدا کے لیے اس مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، جن جن لوگوں سے آپ کے تعلقات ہیں ان تک پیغام پہنچائیں کہ ہم نے اس مسجد کو تعمیر کرنا ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد تعمیر کرنا ہے. تو آج ہمارے ساتھیوں میں جتنے تاجر حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ یقین جانے صرف جوڑیا بازار ہی اس مسجد کو تعمیر کر سکتا ہے، کسی اور مارکیٹ کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں، صرف جوڑیا بازار والوں کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہے کہ وہ اس مسجد کو تعمیر کر سکتے ہیں. اور یہ جو تعمیر ہوگی تو یہ کام ہمارا 100 سال تک کا ہوگا، 100 سال تک تو مسجد چلے گی نا، اب ہم دنیا میں رہے یا نہ رہے اس کا ثواب تو اللہ ہم کو عطا فرمائے گا نا. تو خدا کے لیے پھر بعد میں ہاتھ ملتے نہیں رہ جانا، کاش کہ ہم کسی مسلے اپنے مسجد میں لے لیتے کہ صاحب ایک مسلح ہماری طرف سے ہو جائے، ایک فلور ہماری طرف سے ہو جائے، اتنی سیمنٹ، اتنا سلیا، اتنی کھڑکیاں ہماری طرف سے ہو جائے، اتنے پنکھے ہماری طرف سے ہو جائے، کاش کہ ہم حصہ لے لیتے. مسجد تو بننی ہے، جوڑیا بازار والے آئیں نہیں آئیں مسجد بننی ہے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، یہ تو بنے گی اور انشاءاللہ تعالی یہ شاندار بنے گی. اللہ کا گھر رکتا نہیں ہے، لیکن ہمارا حصہ جو ہم ڈالیں گے یہ قبر میں کام آئے. میں آپ سے سچ کہتا ہوں، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں جتنے تاجر بیٹھے ہوئے ہیں آج، میں نے سارے تاجروں کو بلایا ہے مغرب کی نماز کے فوراً بعد، وہ جو عارضی مسجد ہم نے بنائی ہے اور گارڈن کے اندر ہم نے تقریب رکھی ہے، مغرب کی نماز کے فوراً بعد سارے تاجروں کو، جوڑیا بازار، میریٹ روڈ جتنا ہے، یہ صدر موبائل مارکیٹ، میں نے سارے تاجروں کو بلایا ہے، تم نے بڑے جلسے کرائے میرے سے منہ، اب آؤ اب کام کرنے کا وقت ہے اور مجھے بھی یہ کام کر کے بتاؤ. انشاءاللہ تعالیٰ سب نے یقین دلایا ہے کہ ہم آئیں گے، تو سارے لوگوں کو میں نے بلایا ہے، اور یہاں پر اس مسجد کے اندر جتنے تاجر ہیں یا جو کام کرنے والے ہیں وہ اپنے سیٹوں سے کہہ سکتے ہیں کہ شاہ صاحب نے آپ کو دعوت دی ہے، آپ تشریف لائے. مغرب کی نماز کے بعد ایک نشست میں نے رکھی ہے اور عشاء سے پہلے پہلے نشست جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گی. اس پیغام کو آگے پھیلائیں.